الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تبارك وتعالى في سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألا يؤفكون. وقال عز وجل في سورة العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال جل وعلا في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل في نفس السورة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا لا تجعلنا من المنافقين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج مجھے ایک نہایت اہم لیکن بہت مشکل اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے مطالبات، اس کے لوازم، اس کے ثمرات، اسی طرح ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، حضور قرآن نجات کی سائز کیا ہے، یہ تمام مثبت موضوعات تھے، ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی. لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے. کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، اسلام کا لبادہ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرا مجرم ہے، اور جو کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے. ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے. ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اسے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے. چنانچہ یہ آیا مبارکہ جو ہے نص ہے، اس پر قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے. پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے. کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارا ہوتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اگر حضور استغفار فرمائے، اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کرے، اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے، تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا. الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی کسی وائف کا قول نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کے ذوق کا کہیں سے آپ تلاش کر لیں، جس کی سند میں کہیں کوئی آپ انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں. قرآن مجید کے الفاظ یہ وہ کلام ہے جو بالکل مخصوص ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت اور شفقت تھے، آپ کی طبیعت میں رحمت، مودت، رافت، نرمی کوٹ کوٹ کر بھری. دو مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں کیونکہ نرمی ہے، شفقت ہے، تو کفار اور منافقین سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دو مرتبہ حضور سے کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں، اپنی طبیعت پر جب ہی کریں، لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ. تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ 70 مرتبہ کا نہیں ہے. اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا. یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد 70 کا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا. 70 نہیں 70,000 مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں. اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حضر ہے، کتنے خوف کے لائق ہے انسان، کو کتنا اس سے بچنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لائق ہے. وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے، کوئی علیحدہ نوع ہے. ہم کو منافق کوئی نہیں سمجھتے، ہم سے نفاق کا کیا اثر ہوتا. اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے، تو ہم لرزتے نہیں. کیوں نہیں لرزتے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑا ہی. یہ چیز وہ ہے کہ جس بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم کرتے ہیں. وہ جو نظم سنائی تھی آپ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی. ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم کو بخشے بخشا ہے، ہم سے کیا کرو کا، یہ تو کافروں کی بات ہے. اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس سے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو منافق تھوڑا ہی، ہم سے کیا کرو کا نفاق کا. لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم بھی کریں. اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے میں پہلے، ویسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا، لیکن دو روایات، ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، بلکہ دو واقعے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کس طرح برعکس تھا ہمارے طرز عمل. پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھیے امینہ کا لفظ آ گیا جو حقیقت ایمان میں میں نے آپ کو بتایا تھا، امینہ یا منو امن میں ہونا، نکنت ہونا، بے فکر ہونا، یہ مانیے نا. ما امینہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور بالکل یوں سمجھیے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون؟ صرف منافق. اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو. مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر نہ لگ جائے. اس کی بالکل واضح میں بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر، پاؤں پھیلا کے سوئے گا. لیکن یہ کہ جس کی گٹھڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اطمینان سے نہیں سو سکتا، اسے پھر رہے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں تو چور ڈاکو نہ آ جائے. جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے، اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کائے کا خوف. یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہ کو. ایک مسافر کہیں جا رہا تھا, بسری میں کچھ مال تھا, لہزم نے لوٹ لیا. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں لہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتا نہیں رہی, فکر نہیں رہی, اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا. اگر وہ گٹھڑی میرے پاس ہوتی تو میں کو آرام سے تھوڑے کرتا تھا. رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو, جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا, اب میرے لیے کوئی فکر, کوئی اندیشہ, کوئی دغدغا, کوئی خوف نہیں رہا, اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا. تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا. جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں, دل میں پہلے ہی نفاق کے ڈیرے, وہ نفاق سے کیا ڈرے گا. یہ ہے حضور کے اس فرمان کا نتیجہ, اس کے معنی کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو, اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمون اور مشغول سمجھتا ہے کون؟ منافق. ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. اب دو واقعات صحابہ کے سن لیجیے. حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے, عجیب کیفیت جاری ہے, کہتے جا رہے لافق حنظلہ لافق حنظلہ لافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بنایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو, حنظلہ تو منافق ہو گیا نافق حنظلہ, بھائی کیا بات ہے سمجھاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں, آپ کی محفل میں ہوتا ہوں, آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب میں اپنے گھر بار میں آ کے لگ جاتا ہوں, کسی دھندے میں, کاروبار میں, دکان میں, باغ میں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یہی تو نفاق ہے. اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس ہے. حضرت ابوبکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے, یہ تمہارا احساس ہے, لیکن حضرت ابوبکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر وہ کیا تھا؟ فرمایا بھائی حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے. دیکھیے جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی تسلل نہیں, کوئی تکلف نہیں, یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں. آپ نے صاف فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اگر سب اون گئے تو کوئی بات نہیں, انا کنت نائسن, میں بھی اون رہا تھا, مجھ پر بھی اون کاری ہو گئی. یہ تو صرف اللہ کی شان ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اون آ سکتی, باقی تو آئے گی, مجھے بھی آ گئی تھی. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور میرا لیے تو کیسے ممکن ہے. صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے, اب سید المومنین ہے, تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان, کہ حضرت اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سند تو نہ ملتی نا. اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس, اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی, مستند ہے ان کا فرمایا ہوا, اب وہ بات ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے پاس گئے, ماجرا بیان کیا, حضور نے تسلی دی حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے, باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں مسافہ کرنے لگے. میری صحبت میں اے میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی, یہ مستقل نہیں رہ سکتی. فإنها یا حنظلہ تو ساتن فساتن, اے حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی میسر آ سکتی, ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ, پھر انسان کہاں رہو گے؟ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں. تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے تھے. ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانک کے رہتے تھے, اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے. اتنا بھی فرق و تفاوت اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی انہوں نے نفاق کو کر دی تھی. ایک اور واقعہ سنیے, بہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا. اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے اونچی شخصیت حضرت ابو بکر ہے, پھر حضرت عمر ہے. آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا صرف. ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صاحب ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے. یہ واقعہ بہت اہم ہے. غزوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے, ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا. مدینے کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو. اب نہ کوئی وہ لائٹس ہے, سرچ لائٹس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تاریخی میں سفر ہو رہا ہے, رات کا وقت ہے, تنگ گھاٹی ہے, تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھے. تو جب حضور وہاں سے گزرے تو ہم سب کے سب حملہ کرے اور ختم کرے. لہذا انہوں نے اپنی اسکیم کے اوپر عمل کیا. وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک اونٹ گزر رہا ہے, اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے رکیل پکڑی ہوئی ہے اس اونٹ کی, آگے چل رہا ہے. باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا, جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے, اسی لیے حضور کو تشویش ہوئی تھی. یہ کیا ہے؟ تو ایسا جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی, جرت دی, اور ان منافقین کی قوت کو سلب کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاٹھیاں تھیں ان کے پاس, ان لاٹھیوں کو اونٹوں کے منہ پر مار کر, سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے منہ پر ایسا مارا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے. حضور نے نام بتا دیے ان کو, اگرچہ انہوں نے منہ پر ڈھاکے باندھے ہوئے تھے اپنا, جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈینٹی کو, پھر اندھیری رات کچھ پتا نہیں چلا. حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا, حذیفہ یہ فنا 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 لوگ تھے, یہ منافقین. یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منع کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں. کیوں؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل اینٹیٹی نہیں ہے, منافق بھی مسلمان ہوتا ہے. فار آل لیگل پرپزز قانون کے درجے میں وہ مسلمان ہے. لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حذیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے, میں نے تمہیں بتا دیا ہے لیکن یہ راز رہے گا. چنانچہ حضرت حذیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب السر النبی, یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس. اب ان حذیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں, یا حذیفہ تو ان سے دو کا ملنا, اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے صاحب دیگرا تیرا سر؟ اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے, ہماری ویلیوز اور ہیں, سوچنے کا انداز اور ہے. صحابہ کا بالکل برعکس تھا. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا, ڈرتے رہتے تھے. حضور دعا تلقین فرماتے تھے, اللہم طہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اول سے چھوٹ لگے نا, اور اگر اس بیماری کی چھوٹ لگ جائے تو اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے. تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے. میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن, نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو, اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, امن میں سمجھتا ہے صرف منافق. اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھیے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں ہی سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار. جیسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ منافق ہو نہیں سکتے. آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے, لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے. آج کسی کو ٹی وی نہیں ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی؟ تو دن میں انسان جھانکے, اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کہیں نفاق آ تو نہیں گیا. اگر محفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھے کہ نفاق ہے کیا. جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ ہو گئی بیماری مجھے لاحق ہو گئی, جس کو ہم اپنی اسلام میں سمٹمس کہتے ہیں. انہیں سے تکلیف ہوتی ہے. سمٹمز کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو دو حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں. اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے. میں اپنی تقسیم کو بعد میں عرض کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں, لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا. بات سمجھانے کا فرق ہے, حقیقت وہی ایک ہی. انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق, ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق, نفاق عملی اور نفاق صرف عقیدہ. یہ دو تقسیمیں کی ہیں. اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے اس چیزوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہے. یہ حدیثیں اتفاق کی بات ہے کہ میں نے حال میں ایک مضمون لکھا تھا جس کی دو قسطوں میں اشاعت ہوئی جنگ میں, اس میں سے پہلے جو دو جمعے تھے. اس میں میں نے ان احادیث کا اور آیات کا متن نہیں دیا تھا, ترجمہ دیا تھا. شاید آپ کے نگاہوں سے گزرا ہو, اور اگر نہ گزرا ہو تو آپ اگر حاصل کر سکے پڑھتے دیکھیے, کہیں ردی میں پڑے ہوں گے. کوئی ایک تو 6 تاریخ کا جمعہ 6 دسمبر کا اور 1 30 نومبر کا جمعہ, اس میں یہ مضمون ہے, اس میں یہ احادیث ان کا ترجمہ موجود ہے. تو میرے پاس کیونکہ اس کی کاپی تھی, میں اس کو آپ کو اب پورے متن کے ساتھ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا اعتماد ہو جائے. ایک ہوتا ہے صرف مفہوم بیان کر دینا, آپ کو خیال ہو سکتا ہے پتہ نہیں مفہوم صحیح یاد رہا تھا کہ نہیں رہا تھا, لیکن جہاں الفاظ کوٹ کر دیے جائے اب تو آپ کے لیے بہت سہولت ہے. دیکھیے ایک حدیث, دونوں یہ حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ متفق علیہ ہیں, یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں. متفق علیہ روایت جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے, اور یہ چوٹی کے محدثین, تو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں, اس کے درست ہونے میں, حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا. وہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے. کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ اذا حدث کذب, جب بولے جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف, یا وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, واذا اؤذن خان, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. یہ الفاظ تو ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے. آیت المنافق ثلاث, منافق کی نشانیاں 3 ہیں, جب بولے جھوٹ بولے, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں, اس میں مزید الفاظ یہ ہیں, وَإِن سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ منافق ہے. اس میں تو بہت زور پیدا ہو گیا. وَإِن سَامَ, خواہ وہ نماز کی روزہ رکھتا ہو, وَصَلَّى, اور نماز پڑھتا ہو, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور اسے زوم ہو کہ وہ مسلمان ہے, لیکن یہ کہ اگر یہ 3 صفات اس میں ہے وہ منافق ہے. دوسری حدیث سنیے, یہ بھی متفق علیہ, اس کے راوی ہیں حضرت عمر کے ساتھ زادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما, وعن عبداللہ ابن عمر بن, یہ حضرت عمر ابن العاص کے ساتھ زادے ہیں. ایک حضرت عمر ہے خلیفہ ثانی, جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, وہ عمر ہے. ایک عمر ابن العاص ہے جو گورنر تھے مصر کے, اس میں واو آتا ہے لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو, وہ غلط ہے. عمر واو نہیں بولے گا اور عین پر زبر ہے. یہ ہے عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ ثانی فاروق اعظم, اور وہ ہے عمر ابن العاص, نیم پر جزم ہے, عین پر زبر ہے. تو حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے کیا نام بھی عبداللہ ہے, ان کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربعون, 4 خصلتیں ایسی ہیں, من کن فیہ کانا منافقا خالصا، کہ جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا، خالص منافق. اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، اربع یہ آپ سب جانتے ہیں چار چیزیں. من کن فیہ جس میں وہ ہوں گی، کانا منافقا خالصا وہ خالص منافق ہوگا. اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفہوم. ومن کان فیہ خصلۃ، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، منہن ان میں سے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوئی. اب اس کو آپ کو کیلکولیٹ کر لیجئے، چار سے 100% منافق ہو گیا تو ایک سے 25% ہو گیا، دو ہے تو 50% منافق ہے، تین ہے تو 75% منافق ہے. یہ تو اس کے ہیں فلنگی بلینک. حضور نے دو چیزیں بیان فرما دی، جس میں چاروں ہیں وہ تو منافق ہے خالص 100%، جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت نفاق موجود ہے. وہ چار کیا ہے؟ تین تو وہی ہے جو اس حدیث میں آئی. ایک مزید فرمایا، اذا اتمنا خانہ، جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے. اور چوتھا وقت سنیے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے منہ پر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہہ دے، اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. آخر اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی، اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹنا. یہ فجر جو ہے پاؤں پھٹنے کو فجر کہتے ہیں. رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ جھاری نمودار ہوتی ہے، فجر ہے. بل فجر والیال عشر، تو پھٹنا اس میں ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، وہ چٹان پر جب آسا پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں سے پھوٹ بہے 12 چشمے، تو فجر کا مفہوم پھٹ جانا. تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، یہ آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں. کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہے آپ کی 10 باتیں، تو اس کی 11ویں کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی در حقیقت ایک خصلت ہے نفاق کی، کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں. یہ ہے چار وہ خصلتیں، کہ چاروں ہو تو منافق خالص، ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق. اب یہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عملی نفاق ہے، اور ایک نفاق ہوتا ہے کہ جو عقیدے میں ہو، ان دونوں میں فرق ہوگا. میں نے یہ باتیں تمہید عرض کی ہیں. اب میں آ رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے، احادیث سے، قرآن سے، تفاسیر سے، میں نے چیزوں کو جوڑ کر صغرا کبرا کیا نتیجے نکالے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے اب میں چلوں گا، جیسے میں نے ایمان کی بحث کہاں سے شروع کی تھی، ایمان کے لفظی معنی، نفاق کا لفظ کہاں سے بنا، منافقت اور نفاق. دیکھیے دو الفاظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھے، جیسا کہ میں نے کہا نا، سارے الفاظ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں تو عربی زبان میں پہلے سے مستعمل الفاظ تھے. قرآن نے ان کو پک اینڈ چوز کیا، انتخاب کر لیا، ایک لفظ کو اٹھایا، اس میں اور مفہوم ڈالا اور اسے اصطلاحی شکل دی. اسی طریقے سے تمام اصطلاحات جو ہیں ہمارے دین کی وہ وجود میں آئی. تو عرب کہتے تھے نفقن، نفق کہتے تھے سرنگ کو. سرنگ کیا ہے؟ زمین دوز راستہ ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے دو منہ ہوں گے، دو دروازے ہوں گے، ایک اس سرے پر اور ایک سرے پر. یہ کیا ہے نفقن؟ قرآن مجید میں بھی سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا اہل علم کی توجہ کے لیے، کہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا. اچھا، ایک اور لفظ عربی میں موجود تھا نافقا. نافقا کہتے تھے اہل عرب بوہ کے دل کو،
وہ ایک جانور ہے اور اہل عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے، کھاتے تھے اس کا گوشت. ہمارے ہاں تو لوگ بارہ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہے، جائز چیز ہے اور عرب کی وہ غذا تھی. گوشت جو ہے اس کا شکار کرتے تھے شکاری کتے سے. اب اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہوا ہے اپنے تحفظ کا، وہ بھی انتظام کرتے ہیں. تو زمین میں بھٹ بناتا ہے گوشت، لیکن گوشت کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے بھٹ کے دو منہ رکھتا ہے، جو سرنگ کی طرح کا بناتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے بھاگے اور ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل بھاگے. تو اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا بادشاہ سے، جب بہت ہی اس نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، آپ کا دروازہ تو کھلا ہے، سب آتے ہیں، میں بھی آ جاؤں گا کسی کو. تو انہوں نے جواب یہ دلوا دیا تھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. تو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ نے حیوانات کو بھی سمجھ دی. اب یہاں سے لفظ نفاق بنا ہے. اس نفاق کی اب دو شکلیں ہوئی. اس میں نفق اور ناپقا کے لفظ پر غور کیجئے تو حقیقت اور روح جو ہے اس کی دو آئے گی. ایک تو دو منہ اپن، جسے آپ کہتے ہیں دو منہ انسان ہے، ایک محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، کسی اور محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، وہاں گیا تو وہاں کی کتنی چپڑی باتیں اور دوسروں کے خلاف، اور ادھر گیا تو ان کے لیے خوش آمد اور ان کے خلاف. یہ دو منہ اپن جو ہے یہ گویا کہ نفاق کی اصل حقیقت ہے. میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہ کیفیت آئی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں اپنے سرکشوں کے پاس، اور وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں بھائی تم فلاں سے مسلمان سے مل رہے تھے اس وقت، کیا تم اب ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو مذاق کرتے پاگل بناتے ہیں، انہیں تھوڑا سا الو بنا رہے ہیں ہم انہیں. انما نحن مستهزئون، اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. حقیقت یہ کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھینچ رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال چکے. یہ دو منہ اپن جو ہے، جو نفق میں بھی ہے ناپقا میں بھی ہے، یہ منافق کا ایک وصف ہے. لیکن ذرا گہرائی میں اتریے کہ اصل شے جو ہے اس کی روح، وہ ہے اپنی حفاظت، بچاؤ. کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو چیز قبول کر لی ہر کے وعدہ بعد، اب جو ہو سو ہو، اب تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا ہوں، کشتی تیرے گی تو میں تیروں گا، یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبوں گا، ماں کشتی ڈرا بندہ آتے. ایک ہوتا ہے انسان کہ جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن خطرہ کوئی مول نہیں لینا چاہتا. وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے، بہت پیارا شیر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ جو کیفیت ہے تحفظ، جان بچانا، مال بچانا. اب آپ نے جو اتنے دن تقریریں سنی، دین کا تقاضا کیا ہے؟ جان کھپاؤ مال کھپاؤ. جان بھی پیاری، مال بھی محبوب. انسان نہ جان کھپانا چاہتا ہے نہ مال پانا چاہتا ہے. جان کھپاتا ہے تو مال کمانے کے لیے کھپاتا ہے، تاکہ میں اور زیادہ انحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے مال کھپائے تو مال بھی گیا، جان کھپائے تو اس جان سے مال بنا سکتا تھا، تو گھاٹا ہی گھاٹا. یہ جو تحفظ ہے، بچا بچا کر رکھنا جان اور مال کو، یہ در حقیقت نفاق کی اصل روح، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے. تو ابھی میں نے صرف لفظ کی حقیقت اور اس سے جو ریفلیکشن ہوئی، یہ لفظ بنا کہاں سے، اس سے اس کی جو اصل روح ہے اس کی طرف جو رہنمائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا. نفق اور ناپقا، اس سے بنا نفاق اور منافقت. اس کی ظاہری شکل کیا ہے؟ دو مواپن. اور حقیقت کیا ہے؟ جان اور مال کو بچانا بجائے کھپانے کے اور لگانے کے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے. اب سمجھئے تیسری بات. میرے نزدیک جو زیادہ ایک بہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جدید ذہن کی سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری جان بوجھ کر نفاق، ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری، اس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق ہوں اس لیے اس نے ارادہ نہیں کیا. یہ دو نفاق ہے اصل میں. ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. فرض کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ، میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی، وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے، کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے. وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اثر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں، وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تب اس نے تین مرتبہ جب خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا، نبی تو نہیں تھا نا، نبی کا خواب تو ہوتا سب چیز صحیح، کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخصت سفر مانگ لیا، مدینہ پہنچ گیا. وہ آپ سے سنا ہوگا واقعہ، اس وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا. تو وہ کیا تھے؟ تھے تو منافق اور یہ ارادی منافق تھے. بنے ہوئے کیا تھے؟ مسلمان ہی نہیں اولیاء نہ بنے ہوئے تھے. وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو، اب اس کو نور الدین زنگی کو. اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں، وہ کیا آدمی نہیں مل رہے، اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا، اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے، کوئی نہ رہے گھر پیچھے، سب آئے میری طرف سے دعوت کی خلق ہے. اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب بتایا گیا جی دو درویش ہیں اور اللہ ہے، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت نیک ہیں، ان کو کسی سے سروکار نہیں. آپ جو زاہد ہیں وہ تو بس عبادت کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، کہیں ہلتے جلتے تھے. اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور روحت کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گاٹا ہوا، انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی دو ہے، بلاؤ. اب بادشاہ کی طرف سے دلی ہوئی، بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی، بڑی مشکل سے ان کے مسلے کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا. وہ کیا کرتے تھے؟ رات بھر کھودتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک، اس میں مٹی بھر کر جا کر پھینکاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے پانی لینے جا رہے ہیں دریا کے کنارے، اور وہ جا کر مٹی باہر پھینکتے تھے. اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے. تو اب یہ دیکھیے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا. انہیں نہ صرف مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے، بڑے اللہ رسیلہ لوگ ہے کیا حقیقت میں؟ منافق، اور منافق بھی ارادی منافق. انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ایمان نہیں لائے، ہم کو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اوڑھا ہے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اسی طرح میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی ہندو کوئی سکھ قتلہ بھی کرا کے آئے گا، نماز پڑھ کے پوری سیکھ کے آئے گا، صورتیں بھی سیکھ کر آئے گا. ہو سکتا ہے کسی سرحدی دیہات میں سے کسی مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو امام بن کر، اور وہ ہو جاتے وہ تو کبھی کھلے گی باتیں پتہ چلے گا یہ کون ہے. یہ شخص منافق ہے، ایمان تو نہیں ہے نا، ایمان اور اہل ایمان کی تو دشمنی ہے دل میں، جڑے کو کھودنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنے آپ کو قانون نے مسلمان ظاہر کیا ہوا. اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں بھی آئی، یہ بات سمجھ میں نہ آتی اگر یہ مثال قرآن میں سورہ آل عمران میں موجود نہ ہوتی. یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین بہت فقیر قوم ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے، سازش میں نہایت ماہر قوم. انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساتھ بنتی جا رہی ہے، کس طرح سے جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا. اب اس سے بن رہی ہے کہ احساس کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے, لذت عبادت نہ دانی بخدا تازہ کشی, یہ تو ایسی لذت ہے کہ جو چشمے ہی سے تعلق رکھتی ہے. ورنہ سوچیے انسان کو جان بہت عزیز ہے. میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی, حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی, حضرت خباب نے عرق نے کیسی سختیاں جھیلی. تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان, کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب ہے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے. تو یہ سانس کس سے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس سانس کو ختم کرنے کے لیے تدبیر کرو, صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو, بھائی ہم بھی ایمان لے آئے. اب فرض کیجیے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کرے دو تین, آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز فوراً بعد حضور کی خدمت میں, حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجیے ہم مسلمانوں سے, مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے, یہود کے علماء میں سے آ گئے. ٹھیک, لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ. اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ جو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے, بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے, بھائی یہ قریب رہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تین الفاظ نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے, کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی, زہر تک بیٹھے رہے, پھر اثر کے فوراً بعد آ گئے تھے, یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا, آگے وہ واپس گئے تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں. اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے. یہ تدبیر انہوں نے کی, یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب کے گروہ نے یہ کہا, یہ طے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن, قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت. قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان, حضور کی نبوت رسالت کو تسلیم کرتی ہے. وَكْفُرُوا آخِرَهُ, اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے. اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے پھینک کے لائیں گے کہ نہیں, اور دو چار کو بھی ہٹا دیا تو وہ ساتھ کو ختم ہو جائے گی نا, کہ جو ایک دفعہ ایمان میں آئے وہ واپس نہیں پھرتا. یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں. اب آپ سوچئے, یہ تو میں نے بھی یہودیوں کی مثال دی ہے, حضور الدین زنگی والے, انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے, یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں, قانونی ایمان میں. زہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں, عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے, تو لوگوں نے کیا سمجھائی ہے, مسلمان حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے. انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی, وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے, کفر ہی کے ساتھ چلے گئے, کفر ہی میں رہے, قانون مسلمان رہے. فرض کیجئے کس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے, تو حضور اس کی نماز زیادہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر عصر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانون مسلمان تھا, اس کی نماز زیادہ نہیں پڑھاتے. لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے, دھوکے کے لیے. تو یہ تین مثالیں ہو گئی, ایک حضور کے زمانے سے, ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے, اور ایک میں نے مثال دے دی. آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے, ارادی نفاق ہے. اس کو وہ سب خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں مومن نہیں ہوں. تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے. قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے, وہ دوسرا ہے. وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری, غیر ارادی نفاق. مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے, اور جس پر حضرت عمر یہ خبر ہے کہ کہیں میں تو نہیں, وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا, وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی ریاست تو نہیں آ گئی, میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے, اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر, ایسا تو نہیں ہے. حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے, تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے گا, اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر نہ منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا. تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے. اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا, وہ اسی قسم کے منافق ہے. یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے. اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم, دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں. جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی کبھی, کسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین. میں کودم نہیں کہتا, احمق نہیں کہتا, کم ذہین تو مان لیں گے نا. کسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں, اس میں بھی کمی اور بیشی ہے. اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو, یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا. دین ایک انقلابی دعوت ہے, دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے, مشکلات آتی ہے, حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے. شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں. آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں, بڑے اونچے اونچے دبیز قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں, تو یہ سب بچھا تو رکھنی پڑے گی کہ نہیں. کوئی رشوت سے, کوئی اسمگلنگ سے, کوئی سود سے, کوئی کسی اور کام سے, تو یہ معاملہ جان لیجئے. پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو. اب دین کو غالب کرنے میں جان کرتی ہے کہ نہیں, اور جان پیاری ہے. کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, مال پیارا ہے کہ نہیں, مال پیارا ہے. یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر کے بعد آباد. اب جو کوئی چاہے کہے, جو استہزاء ہو, جو تبصر ہو, جو مذاق اڑے, میں کل بیان کر چکا حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے. پھر جو تکلیف آئے, جو ایزا ہو, جس طرح ستایا جائے, ہر سے بادہ باد ماں کشتی درا بنداب سے ایک ڈسیزن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے, اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی. کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون. اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے اندر, لہذا اب وہ بالکل لطیف ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. جان میری تھوڑی ہے, میں تو دے چکا اللہ کو پہلے, آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا, میں تو دے چکا مال, تو میں دے چکا, اللہ جب چاہے لے لے. تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی بات, نہ جان دینے میں کوئی بات. یہ تو ہے مومن صادق. اور یہ جان لیجئے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں, ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے. اب فرض کیجئے کمیونزم ہے, کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا, مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے, اسی میں انصاف ہے, باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے, استحصالی ہے, ظالمانہ ہے, یہ نظام صحیح ہے. اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, بھائی قائم کرو اب اس کو, اب انقلاب لاؤ. انقلاب لانے میں جان کا خطرہ, جیل میں جانے کا اندیشہ, فائرنگ اسکوائڈ, یہ سب نظر آتے ہیں کہ نہیں. لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے, وہ کہتا ہے ہر کے بعد آباد, جان رہے یا جائے, میرا گھر بار ختم کر دیا جائے, بیوی بچے کولوں میں پلوا دیے جائیں, ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو, ماں کشتی خراب انداز سے. تو یہ کیا ہے, یہ مومن صادق ہے کمیونزم کا, وہ بھی تو مومن ہے نا. سچا مومن ہے کس چیز پر, کمیونزم پر. اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, اب اللہ اور اس کے رسول کا دین, اس کا بول بالا کرنا ہے جو ہو سو ہو. یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں, ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگے انقلاب نہیں آئے, نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا. لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام, اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہر کے بعد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اترا. نہ آپ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم، کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف، جو بیچارے کمزور ہیں، تھرگلے ہیں، کم ہمتیں ہیں. وہ غالب کا وہ شعر کہ جانتا ہوں ثواب کا تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی عادت ہے چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے، کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، لیکن جب عین وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت ارادی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی سنی اذان بھی سنی، لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مطمئن ہوئی، نفس کا غلبہ ہوا، کروٹ لی، چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اوڑھ لی، اور اب جب بھوک کی تپش ہوگی تبھی آنکھ کھلے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی کی کمزوری. اب ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ اسلام لایا، لایا دیانت داری سے، دھوکے سے نہیں، وہ چاہتا ہے مسلمان بننا، وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں. وہ سورہ حجرات کی آیات، مومن تو صرف وہ ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، جو شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، سچے صرف یہ ہیں. تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنین صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، لیکن جب آئی آزمائش، جب آیا مطالبہ، آؤ نکلو اب اللہ کے راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، موقع آ گیا ہے، آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کی راہ میں، یا ایسا وقت کٹن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، نکالو پیسے. اب وہ جان بھی عزیز، مال بھی عزیز، اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے. اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، گو مگو، تربس، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، بڑھوں نہ بڑھوں. یہ جو تذبذب ہے، یہ لفظ منافقین کے، یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ڈسیزن لیا ہے ڈٹ گئے، ایک وہ ہے کہ مذبذب ہو گئے، نکلے کہ نہ نکلے، چلے کہ نہ چلے، ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کہ نہ بڑھے، تجوری کھولوں کہ نہ کھولوں. یہ تذبذب ہے. اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا، بزدلی دکھائی، پیٹ دکھا دی، گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس آیا، حضور مجھ سے خطا ہوئی، میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے، میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا، جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان، ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا، اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا، اس وقت قوت ارادی مضمئن ہو گئی تھی، اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی، اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو ہوا نا. اس کو کیا کہیں گے؟ خوف ایمان. کب تک؟ جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا، تقصیر کو تسلیم کیا جائے، کوتاہی کو مانا جائے، اس پر استغفار ہو، اس پر معافی کی طلب کی جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ خوف ایمان. لیکن اگلی سٹیج آتی ہے. اب تین سٹیجز ہیں نفاق کی، یہاں تک تو ہے ایمان، آگے اب نفاق کی طرح شروع ہو جائے گی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے، ایک روگ ہے. آپ نے چونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، تین سٹیج ہے ٹی بی کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے، ادویات بہت مؤثر ہیں، لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے، جب تک اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اس کی شفا ہوگی. اب یہ ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے، تو اسی طریقے سے نوٹ کیجیے گا، تین سٹیجز آئیں گی اس مرض کی، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں. پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ بول دو، یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ کمزوری تھی، کمزوری نہیں، یہ میرے لیے رکاوٹ تھی، خدا کی قسم میں تو آنا، نہیں ابھی اس کو بھی چھوڑیے، یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا، میں تو آنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی، پوری آمادگی تھی، کیا کروں، عین وقت پر بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی، عزت نفس انسان کی بچ گئی، لیکن جھوٹ بول. یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے، اب یہ زور سے ایمان نہیں رہا، یہ نفاق شروع ہو گیا. جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا، یہ ہر دفعہ ہی میں کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ ہر دفعہ ہی کوئی عذر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے، میں خدا کو سوا بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی، ورنہ میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے آگے جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئی، یہ اب یہ مرض جھوٹ کی سٹیج میں آ گیا. لیکن یہ بات جان لیجئے، ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے، واپس آ سکتا ہے انسان اگر متنبہ ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ حکمت ہے اللہ کی، سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے، نام لے کر گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. پورا رکوع جو ہے، یا تمام مفسرین کو دیکھیے گا، وہ بتا کہ یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آئے. کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرضٌ فزادہم اللہ مرضاً، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، نیکی کی طرف آئیں گے ایک نیکی کریں گے دس نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی، غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، جاؤ دفع ہونے تو اس کو جدھر جاتا ہے، ایک برا کام کریں گے دس برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا، ایک بے حیائی کریں گے دس بے حیائیاں آسان جائیں گی، نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا. تو یہ ہے وہ فائدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت. یہ بول رہے ہیں، یہ کیا لفظ جھوٹ؟ ان دونوں حدیثوں میں بھی اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. اچھا، آپ سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28 پارے میں، لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی، یہاں اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا. یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے. خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر غریبان میں جھانکے، مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے، تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے. ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات، پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. سورہ منافقون میں دیکھ کے کیا فرمایا، اذا جا کل منافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے، قالوا نشهد انك رسول اللہ، وہ کہتے ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں، والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے. تو وہ کہتے ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں، ترجمانی، ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، ترجمانی کیا ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا، بول رہے ہیں سچ، لیکن ہے جھوٹے کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں، زبان پر ہے دل میں نہیں ہے. بات سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. عجیب بات ہے نا. لا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. اتخذوا ایمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی، احد میں کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی چہرے پر، کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، بے اعتباری سے قسم کھائی. اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس. آپ فوراً چپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا. وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھا. یہ شرافت ہے. منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہوتی، خاموش ہو جاتے تھے. اور اس کی اس حد تک پھر ان کی جرتیں بڑھی. قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اوزم، یہ محمد تو میرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جو کہہ دو مان لیتے ہیں، ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے. وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو، یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مرمت ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا اذن، یعنی کیا مطلب؟ کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے. اب یہ دماغ کا کام ہے نا، دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دماغ نہیں ان کے پاس. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت ہیں. بہرحال دوسری سے سمجھ میں آ گئی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد، جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے لیے قتل ہوتے لیے. پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے. تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ آیت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے. اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے. جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہی کہا ہے اللہ نے، اب اللہ انتا کما انتا لہم، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یا اللہ آپ کو معاف، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا؟ آپ فرماتے کہ نہیں، تمہارا عذر قابل قبول نہیں، تمہیں چلنا پڑے گا. جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا تھا. اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو قبر مل گیا انہیں. ہم تو نہیں، میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں، مجھے تو اجازت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو آپ اجازت نہ دیں. یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی، شفقت، مروت، شرافت، جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری، پہلی اور دوسری. اب تیسری کیا ہے؟ یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات، ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے، سمجھنا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ ایک یہ میں نے پہلے یاد کر دیا تھا، یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں آ نہیں سکتا. صرف نماز روزہ ہے، اس میں جان کا اندیشہ نہیں، مال کا اندیشہ نہیں، لفاف کیسے کھل کر سامنے آئے گا؟ یہ تو سارا وہی آتا ہے جہاں جان اور مال کو آ جاتی ہے، جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا، وہاں یہ بات کھلے گی. ورنہ نمازیں تو عبداللہ بن عمر پڑھتا تھا حضور کے پیچھے، نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ایک نماز، وہ تو ہمارے لیے ہے جو حضور کی امامت میں ادا کی، وہ تو 50,00,000 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے۔ لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاقی ہے، چاہے وہ نمازیں 50,00,000 نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کہاں جان پہ آتی تھی، غزوہ احد میں گیا اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا، یہ ہے خطرہ۔ جان یہاں جاتی ہے نا، آنکھ یہاں ہے، جان کو مال کو، اب ساتھیوں کو کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے، ان کو کھینچ کے واپس لے۔ تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی، کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے۔